بڑی اہمیت رکھتی ہے.
بخاری کی تو اپنی شان ہے, اس کی تو اپنی اہمیت ہے. اور ساتھ فرما امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے مسلم کی, حدیث کی روح سمجھنے میں اس کی بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس کا بڑا مقام ہے. اور پھر فرمایا امام حجر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری بھی ایک کارنامہ ہے, فتح الباری بھی ایک کارنامہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. جامعیت, تعمق, حیرت ہوتی ہے, جامع بھی ہے اور گہرائی بھی ہے. پھر فرمایا خطابی کی معالم السنن بھی بہت نقطے اور کام کی باتیں. معالم السنن, ہم کو اس کی ضرورت تھی کہ عہد صدیقی میں مانعین زکات کی کیا قسمیں تھیں, کس کس قومیت کے لوگ تھے, ہمیں اس کی تلاش تھی, کہیں نہیں ملی. لیکن خطابی نے اس کی مفصل تذکرہ کیا ہے. تو حدیث کی کتابوں سے مناسبت, ماشاءاللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری, یہ کتابیں تو ایسی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے مطالعے میں ان کا ہونا از حد ضروری ہے. آپ کو احیاء العلوم سے بھی مناسبت رہی ہے؟ فرمایا ہاں بہت. ہم اس کو جب بہت پڑھنے لگے تو بھائی صاحب نے اس خوف سے کہیں تصوف کا انتہائی غلبہ نہ ہو جائے ہم سے کہا آپ تھوڑا امام تیمیہ بھی پڑھ لو اور تھوڑا سا ابن قیم کو بھی پڑھ لو. چنانچہ اس موضوع کی کتاب زاد المعاد بہت پسند آئی, سیرت کے متعلق زاد المعاد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مستند کتاب ہے, اور اس میں ہر چیز ہے ماشاءاللہ. ہر دور میں ایسی کتابیں رہی ہیں جو اس وقت کے مطابق تھیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی مالا بدہ منہ ایک زمانے میں ہندوستان میں چھائی ہوئی تھی, نصاب میں داخل تھی, اور اب بھی بہت سی جگہوں پر ہوگی. بہت بڑی, بہت اچھی کتاب ہے. تمام ضروری مسائل اس میں آ گئے. پھر ایک وقت آیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کا ڈنکا بجا, بہت ہی مقبول اور نافع کتاب ہے. روز مرہ سے متعلق تمام مسائل اور تمام ضروری باتیں اس میں. ہندوستان میں ایک وقت تھا کہ ہر عورت کو تقریباً جہیز میں ہاں یہ ملا کرتے تھے, اور تمام ضروری مسائل اس میں موجود تھے. لیکن زمانے کا معیار بدلتا رہتا ہے, زمانہ نئی نئی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے دستور حیات لکھی, الحمدللہ بہت مقبول ہوئی. پھر فرمایا زاد المعاد ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. اگر خارج میں سالسا کے بچے اس کا کتاب کا مطالعہ کریں جمعے جمعرات کو, اچھی کتاب ہے, عربی بھی اچھی ہے, عربی بھی اچھی ہے اس کی, اور بہت جامع ہے زاد المعاد. اس کو آدمی مطالعے میں رکھیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو, ہے بھی بہت مستند, مستند کتاب. فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال نہیں, گزشتہ انبیاء کی امتوں میں بھی اس کی مثال نہیں. حفظ, دیانت, امانت, جامعیت سب میں ممتاز ہے. ہم ان کی قبر پہ گئے, وہاں تقریر بھی کی, ان پر سیمینار ہو رہا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ علمی مقالات پڑھے جا رہے ہیں. ہمیں محسوس ہوا اور ہم نے کہا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کوئی عام کانفرنس ہو رہی ہے, ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ امام حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث کی روح چھائی ہوئی نظر نہیں آتی. پھر ہم نے بخاری کی حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھ کر اس پر تقریر کی. فرمایا اس علاقے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئی ہیں, خواجہ بہاؤالدین نقشبندی, خواجہ عبید اللہ احرار, سب وہیں کے ہیں. پھر سفیر افغانستان کے ذریعے کھانا پہنچانے کا واقعہ اور بمبئی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی کا بڑا احسان ہے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, وہ اس کی قدر جانتے تھے. اس عہد میں یہاں سے لے کر عالم عرب تک ہم جن چند علماء سے متاثر ہوئے ان میں گیلانی بھی ہیں، مولانا منادر اسد گیلانی رحمۃ اللہ، ادیب بھی تھے، اردو ادیب تھے، اور سبحان اللہ علمی لحاظ سے علمی استعداد میں بہت تسلق تھا اور بہت مضبوط استعداد تھے. ان کی ایک کتاب ہے دارالعلوم انار کے درخت کے نیچے، اردو میں پڑھنے والی کتاب ہے، آدمی شروع کرے تو بدل کرتا بس ختم کیے بغیر نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت زبردست ہمارے بزرگوں میں ان کی جسے کہیں کہ تحریر تھی اور بہت جاندار تحریر تھی. مولانا منادر اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں بھی ہاتھ میں آئیں تو آدمی کو اپنے پاس رکھنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. بڑے ذہین تھے اور خوش تقریر، سیرت پر بڑی درنگیز تقریر کیا کرتے تھے، عصر حاضر کے تقاضوں سے واقف تھے، اسی کے مطابق کام کرتے تھے. ذات نبوی سے عشق تھا، اس سے متعلق کسی چیز کے تذکرے سے پھڑک جاتے تھے. ہم جب 1951 میں شام گئے، ہم نے وہاں کے حالات پر ان کو ایک خط لکھا. اس میں ہوٹل کا بھی ذکر تھا جس کا نام فندق الیرموک تھا، تو وہ سمجھے کہ ہم اسی مقام سے لکھ رہے ہیں جہاں جنگ یرموک ہوئی تھی، جبکہ یرموک یہاں سے بہت دور تھا. نام کس وجہ سے رکھا گیا مناسبت معلوم نہیں، مگر مولانا اس تذکرے سے بے قابو ہو گئے اور اس کے جواب میں انہوں نے جو خط لکھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. پرانے چراغ میں ہم نے اس کو نقل کیا ہے. پرانے چراغ کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس میں بہت آپ کو چیزیں ملیں گی. جہاں دعوت و عظیمت پڑھنے کی چیز ہے، ایسی پرانے چراغ بھی پڑھنے کی چیز ہے. دعوت و عظیمت یعنی پہلی صدی سے لے کر، ٹھیک ہے نا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک جن بزرگوں نے کس طریقے سے عوام میں اور مجمع میں اور لوگوں میں دین کی دعوت اور دین کی خدمت کی اور کیسے عظیمت کا مظاہرہ کیا، اس کا تذکرہ موجود. دعوت و عظیمت، وہ کتابیں پڑھنے والی طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ بزرگان دین نے کن صفات کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ ہر دور میں دین کی خدمت کی. دعوت و عظیمت، انہی کی ایک کتاب حضرت کی ہے پرانے چراغ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی دیکھنی چاہیے. ایک لطیفہ پیش آیا، مولانا یہاں آئے ہوئے تھے، یہیں مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس کمرے میں اپنی بائیں طرف سے اشارہ کرتے ہوئے تھے، مولانا کے ساتھ طلبا بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان سے کچھ پوچھ رہے تھے. سری لنکا کا ایک طالب علم تھا، اس سے کہنے لگے سنا ہے تمہارے یہاں آدم کے پیر کا نشان ہے، آدم کے پیر کا نشان ہے. مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مزاق کرنے لگے، فرمایا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں جو ہے سری لنکا میں حضرت آدم کے پیر کا نشان ہے. اس نے کہا ہاں ہے. پھر اس سے پوچھا کیا ان کی کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. سری لنکا کے طالب علم سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تمہارے یہاں حضرت آدم کی پیر کا نشان، اس نے کہا ہے. کچھ اسی کوئی اولاد بھی ہے؟ آدم کی کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی تم کس کی اولاد ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں ہے، پیر کا نشان ہے. پھر اس سے پوچھا کیا ان کی کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. سب زور سے ہنسنے لگے. ہم اس کمرے میں دوڑتی ہوئے آئے، کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا یہ قصہ ہے، مولانا بڑے ذہین تھے، مزاج کے ظرافت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اس طالب علم کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. امام نبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور عظیم فقیہ اور امام وقت ہیں، فقہ اسلامی کے اہم ترین کتابوں میں حضرت کی کتاب شریف شمار ہوتی ہے المجموع شرح المہذب. اس کے علاوہ ان کی اہم کتابوں میں شرح صحیح مسلم، منہاج الطالبین اور روضۃ الطالبین، ریاض الصالحین، الاذکار، تہذیب الاسماء وغیرہ ہیں. تمام تذکرہ نگار ان کے فضل و کمال اور زہد اور تقوی کے سلسلے میں رتب اللسان ہیں. صحیح بخاری سب سے عظیم شرح جس کی مصنف امام حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور خطابی اپنے زمانے کے مشہور محدث اور فقیہ ماہر لغت، اور ان کی اہم کتابوں میں ابو داود کی شرح معارف سنن کے علاوہ اصلاح غلط المحدثین ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے عہد کے نہایت متبحر مشہور عالم حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جن میں شاہ صاحب کی مجتہدانہ شان سب سے زیادہ جھلکتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی تکمیل کی، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، کلام میں ید طولا رکھتے تھے۔ ان کے شیخ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم الہدا اور حضرت شاہ عبدالعزیز بہقی وقت کہتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہقی وقت کہتے تھے۔ تصنیفات میں سب سے وقی تفسیر التفسیر المظہری ہے، جو ہند و بیرون ہند سے شائع ہو چکی ہے، اس کا فارسی اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور سب سے مشہور کتاب فقہ میں مالا بدہ منہ ہے۔ شاہ فیصل ایوارڈ کے سلسلے میں حضرت مولانا کا زاہدانہ رویہ، کیا زاہدانہ رویہ؟ حضرت سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی تمغہ ملا ہے؟ جواب فرمایا، بھائی صاحب کو کالج میں ایک سونے کا تمغہ ملا تھا، اب بھی گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں شاہ فیصل ایوارڈ ملا، شاہ فیصل جب زندہ تھا تو شاہ فیصل ایوارڈ ملا۔ مولانا نے اس سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہم نے رقم ہندوستان آنے ہی نہیں دی، ہمیں فیصل کا ایوارڈ ملا، رقم تھی، ہم نے وہ رقم ہندوستان آنے نہیں دی، تمغہ بمبئی میں 36,000 روپے میں بیچا گیا، اور وہی وہ رقم محتاجوں اور غریبوں میں صرف کر دی گئی۔ کچھ لوگ شادی کرنا چاہتے تھے مگر رقم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، یہ رقم ہم نے سب ان میں خرچ کر دی۔ اس زمانے میں 32,000 کا مطلب 32 کروڑ، ٹھیک ہے، تو ساری رقم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ فرمایا، ہمارے والد صاحب بڑے زاہد تھے، اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں ٹھہرتے، کوئی رائے بریلی کوئی دوسری جگہ رشتہ دار آتا تو والد صاحب اپنے پاس ہی ٹھہراتے، پیسہ کمانے کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ کونڈا کے بڑے زمیندار جو آپ کے زیر علاج تھے کا آدمی آپ کو کونڈا لے جانے کے لیے آیا، ظاہر ہے کونڈا جاتے اور وہاں بھی کسی رئیس کے علاج کے لیے تو بھاری رقم ملتی، معاش میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر آپ نے مریض کا حال سنا تو جانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوئی اور آپ نے عذر کر دیا۔ دوستوں نے سمجھایا کہ آپ خدا کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور آمدنی کے ایسے جائز مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت کہنے سننے سے آپ تیار ہو کر اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے، لیکن امین آباد کے چوراہے سے کچھ آگے پہنچ کر واپس آ گئے اور فرمایا کہ شرح صدر نہیں ہوتا، خدا کی قدرت، کچھ ہی دیر کے بعد تار آیا کہ مریض کا انتقال ہو گیا، حکیم صاحب کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں۔ اس پر فرمایا، اگر میں چلا جاتا تو کیسی خفت اور ندامت ہوتی، والد صاحب کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا سوائے مطب کے، ہمارے خاندان میں ہماری شاخ کے بہت پاس کوئی جائیداد وغیرہ نہیں تھی، والد صرف مطب کرتے تھے، ورنہ دن بھر علمی کام میں مشغول رہتے، جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے تو ہمارے چچا عزیز الرحمان صاحب ابو بکر کے والد آواز دیتے، اپنے حجرے میں سے نکل آتے اور مریضوں کو دیکھتے، بہت بڑے طبیب تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن بس وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے جاتے، روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا، باقی علمی کاموں میں مشغول رہتے۔ وفات کے وقت ان کا قلب جاری تھا، کوئی قریب نہیں تھا۔ بھائی صاحب تعلیم کے سلسلے میں مدراس گئے ہوئے تھے، ہم 9-10 سال کے بچے تھے، کیا سمجھتے تھے، ہم نے بڑی بہن سے حالت بیان کی، انہوں نے کہا مولوی صاحب کو بلوا لو، ایک مولوی صاحب ہمارے گھر میں فارسی پڑھانے کے لیے آتے تھے، ہم نے ان کو بلا لیا، انہوں نے کہا منشی رحمت اللہ علیہ صاحب کو لاؤ، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں، کہا حکیم صاحب کے پاس جاؤ، وہ آئے اور دیکھا تو کہا جان نکل چکی ہے، صرف 53 سال کی عمر پائی، مگر تنہا ایک آدمی نے اتنا کام کیا جو بڑی بڑی اکیڈمیاں بھی نہیں کر سکتی۔ والد صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال۔ لوگوں نے قدر نہیں جانی، مولانا گیلانی، مولانا مدنی، شیخ الحدیث، یہ سب حضرات جانتے تھے، کمال ہے، نزهة الخواطر میں جو انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، مثلا سر سید کے متعلق لکھا ہے ان کو علماء میں نہیں فضلاء میں شمال کرنا چاہیے، اس میں ساری باتیں آ گئیں. سر سید کو علماء میں نہیں کس میں شامل کرنا چاہیے؟ فضلاء میں. اب الفاظ کا انتخاب دیکھیں نا آپ، ٹھیک ہے نا، ان کو فضلاء میں شامل کریں، ان کو علماء میں شامل نہ کریں. تو الفاظ کا انتخاب بھی بڑی چیز ہوتی ہے. فرمایا سر سید کے متعلق لکھا کہ ان کو علماء میں نہیں فضلاء میں شمال کرنا چاہیے، اس میں ساری باتیں آ گئیں. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ہر طبقے کے لوگوں کو لیا، اپنے شاگردوں کو نہیں چھوڑا. بھائی صاحب کا بھی ذکر ہے، بھائی صاحب دوہرے بدن کے تھے. ہم نے ان کے حلیے کے لیے علامہ تقی الدین ہلالی صاحب سے مناسب لفظ معلوم کیا. فرمایا عربوں میں اجتماعی منافقت نہیں ہوتی، افراد میں تو ہوتی ہے، اجتماعی نہیں ہوتی کہ پوری قوم منافق بن جائے. پھر یہ کہ ان میں قومی طور پر اجتماعی منافقت نہیں ہوتی، جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہے. صلح حدیبیہ میں معاہدہ تحریر کرنے کے لیے جب سہر ابن عمر مشرکین کی طرف سے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ لکھوایا تو اس کے شروع میں لکھا ھذا من قاضی علیہ محمد رسول اللہ، تو سہیل ابن عمر نے بالکل صاف کہہ دیا لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم یہ جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو گھر سے کیوں روکتے. فرما مگر دوسرے قوموں میں اس کے برخلاف اجتماعی نفاق ہے، یقین ہوتا ہے، اعتراف بھی کرتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. وہ صاف کہہ دیتے ہیں. ایک موقع پہ فرمایا انگریزی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. فرمایا موقع ملے تو انگریزی بھی پڑھو، مگر یہ نصیحت بڑی خطرناک ہے، کہیں اس کو روپے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. یہ تو نصیحت کر رہا ہوں کہ انگریزی پڑھو، لیکن یہ نصیحت خطرناک بھی ہے، کہیں اس کو روپیہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. کسی زمانے میں لوگ جو ہے عربی کو بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتے تھے، عربی پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر سفارت خانوں میں نوکری کیا کرتے تھے، ترجمہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، ان کے خطوط لکھ لیے. تو فرمانے لگے موقع ملے تو انگریزی بھی پڑھو، مگر یہ نصیحت بڑی خطرناک ہے، کہیں اس کو روپیہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. میں نے آپ کو بتا انگریزی پڑھ کر روپیہ پیسہ کمانا تو کون کماتا ہے؟ امریکہ میں چپڑاسی بھی کماتا ہے. اور جو باتھ روم صاف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کر رہا ہوتا ہے انگریزی، اس کو بھی آتی ہے آسٹریلیا میں، ٹھیک ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اس انگریزی سے تعمیر کا کام کروں اور اسلام کی خدمت کروں، پھر مزہ آئے، پھر مزہ. فرمایا کہیں بھی مثالی اسلامی معاشرہ ہو تو اگر اس کی تصویر سامنے آ جائے تو غیر مسلم بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اسلام کی زندگی میں کشش اتنی، اگر واقعی مسلمان کہیں دنیا میں صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر لیں تو کافر وہاں آ کر مسلمان ہو جائے. سنت میں اور نبی کی زندگی میں اور اسلامی معاشرت میں اتنی کشش ہے, اور ہوا اس روئے زمین پر ایسا ہوا. جب صلح حدیبیہ ہوا اور مسلمان, اس صلح میں یہ بات لکھی گئی کہ مکہ کا کافر مدینہ آ سکتا, اور اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی اور کافر مدینہ آنے لگا, تو صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. وہاں کوئی دعوت نہیں چلی, صرف انہوں نے مسلمانوں کا معاشرہ دیکھا. اگر صحیح اسلامی معاشرہ, ہم تو اچھے خاصے دیندار بنتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے بھی ہم سے متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے ہر چیز میں ہماری نفسانیت ہوتی, نفسانیت ہوتی. نبی کی زندگی پڑھو, اخلاق پڑھو, اخلاق اخلاق پڑھو, ٹھیک ہے, اخلاق پڑھو. ذات العالمین بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں, کتنی خوبصورت خوبصورت باتیں, اس پہ عمل کرنا. نبی کی زندگی ہو, فرما اسلامی اخلاق کا اثر, جب اسلامی اخلاق کا جب اظہار ہوگا تو یہی اثر ہوگا اور اس کی یہی تاثیر. آپ سفر کر رہے ہوں, کوئی ضعیف بوڑھا غیر مسلم ہے, آپ اس کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیجئے, دیکھیے اس پر کتنا اثر ہوتا. کافر سے نفرت کرنی چاہیے اور مشرک سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن یہ نفرت اس کی شرک اور کفر کی وجہ سے, اور یہ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی خیرخواہی دل سے ختم نہیں ہوتی, اور جب کسی سے نفرت نفسانیت کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس سے اس کی خیرخواہی ختم ہو جاتی ہے. کافر سے نفرت جو ہے اور بغض جو ہے وہ اللہ کے لیے, اس لیے دل میں اس کی خیرخواہی ختم نہیں ہوتی, خیرخواہی باقی رہتی ہے. اور خیرخواہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اسے ہدایت دے دے, اللہ ایمان دے دے, اس لیے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ بھی کرتا ہے, ہمدردی کا معاملہ بھی کرتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے. لیکن جب بغض اور نفرت اپنی انا کی وجہ سے ہو تو پھر اندر سے خیرخواہی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے. کافر سے نفرت, اشدہ اور الکفار. لیکن جب نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ان کے لیے خیرخائی ختم نہیں, دل میں خیرخائی رہتی ہے. اور خیرخائی کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ ایمان لیا. اور جب نفرت اور بغض کی وجہ اپنی انا ہوتی, نفسانیت ہوتی ہے, تو خیرخائی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہم تو بس اوقات مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں, تو خیرخائی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ حق بھی نہ آ جائے, کہیں یہ حق بھی نہ آ جائے. ہماری دعا تو یہ ہوتی کہ یہ حق بھی نہ آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بغض اور یہ نفرت جو ہے یہ ذات کے لیے, اس کی ذات سے ہے, آپ کی اپنے اندر انا ہے, اپنی نفسانیت ہے, خیرخائی ختم ہو. اور مسلمانوں سے جو کہا جاتا ہے کہ مشرک سے اور کافر سے بغض ہے مسلمان کا, احب وابغض للہ وابغض للہ, اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے کافر سے مشرک سے, لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کے لیے دل میں خیرخائی رہتی ہے. اس لیے ایک نبی اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کی زندگی سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے, اللہ اسے ہدایت دے دے, اللہ اسے ہدایت دے دے, خیرخواہی ختم نہیں ہوتی. اس لیے کسی مسلمان کا اکرام کرنے سے روکا نہیں گیا, اس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے نہیں روکا گیا, اس کی خدمت کرنے سے نہیں روکا گیا، ہاں اس سے دلی دوستی کرنے سے روکا گیا، دلی محبت کے اظہار کرنے سے روکا گیا، خیرخائی کرنے سے نہیں روکا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچی سے خدمت کرنے کے لیے گئے، یہ عادت کرنے کے لیے گئے، وہ کس لیے تھا؟ خیرخائی تھی. تو اسلامی اخلاق کا جب اظہار ہوگا تو یہی اثر ہوگا، اس کی تاثیر ہے. آپ سفر کر رہے ہوں، کوئی ضعیف بوڑھا غیر مسلم ہے، آپ اس کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیجیے، غیر مسلم کے لیے. اگر آپ مسلمان کے لیے کر دیں، دیکھیے اس پر کتنا اثر پڑتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک دفعہ پلیٹ فارم پہ سے گزر رہے تھے، نل سے پانی جاری ہے، کسی کو بند کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی جا رہا ہے اس کے سامنے سے گزر رہا، نل سے پانی گر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں، کوئی خاموش کھڑا ہے، مگر ذرا حرکت کر کے نل کوئی نہیں بند کر رہا. ہم بھی گزر ہوتے نا راستے میں، مدرسے میں تھیلیاں پڑی ہوتی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ڈبے میں ڈال دیں، ڈبا بھی پڑا ہے کچرا بھی پڑا ہے، ڈالے گا نہیں. وضو خانے گئے، ایک نل تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، میں وضو کر کے چل دیا، اس نل کو بند نہیں کروں گا، پرواہ نہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا ایسا تھا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک دفعہ پلیٹ فارم پہ سے گزرے تھے، نل پانی سے جاری ہے، کسی کو بند کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی جا رہا ہے اس کے سامنے سے گزرا ہے، خاموش کھڑا ہے، مگر ذرا حرکت کر کے نل بند نہیں کرتا. ہم نے اس کو بند کر دیا، لوگ دیکھنے لگے، وہ سوچ رہے تھے کہ پانی بہ رہا ہے، اس کا اپنا بھی نہیں ہے، عام پانی ہے، اس کے ضائع ہونے سے اسے کیا نقصان ہے. آخر انہوں نے کیوں بند کیا؟ کہ عام پانی بچاؤ حفاظت کی اس کو اتنی فکر ہے. تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، یا پانی اس کا اپنا نہیں ہے، اس کا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا، اور پھر اتنے اہتمام سے پانی بند کر رہا ہے، یا کچرا گھر اس کا اپنا نہیں ہے، راستہ ہے، اور پھر کچرا اٹھا کے ڈال رہا ہے، یا کچرا پھینک نہیں رہا. ہم تو کیلا کھاتے نا روڈ کے اوپر پھینک دیتے، راستے میں پھینک دیتے، چپس کھائی تھیلی پھینک دی راستے میں. تو یہ اسلامی اخلاق کا اثر پڑتا، اخلاق. فرمایا بھٹکل کے لیے فخر کی بات ہے کہ ابھی تک ٹیپو سلطان کی سیرت پر اس کی شایان شان کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. ٹیپو سلطان جو ہے وہ بھٹکل کے تھے، پتہ نہیں مورخین نے کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کی. اللہ نے بھٹکل والوں کے لیے یہ شرف مقدر رکھا تھا کہ ان کے ہاں ٹیپو سلطان پیدا ہوئے تھے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے خاندان کا تکیہ سے تعلق تھا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی تکیہ سے تھا، تکیہ کے علاقے کا نام ہے. ان کا خاندان ان کے خاندان کا مرید تھا. حضرت سید صاحب حج کے سفر میں جب کلکتہ اترے تو چونکہ ٹیپو سلطان کے شہزادوں کو انگریزوں نے کلکتہ میں محصور کر دیا تھا، انگریز ایسا ہی کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی خطرہ نہ رہے، اس طرح انہوں نے رنجیت سنگھ کے لڑکوں کو رائے بریلی میں رکھا تھا. کہاں لاہور اور کہاں رائے بریلی، کیا میسور اور کہاں کلکتہ. تو ٹیپو سلطان کے شہزادوں کو معلوم ہوا کہ رائے بریلی سے کوئی سید صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا پچھوایا کہ سید ابو سعید صاحب اور سید ابو اللیث صاحب آپ کیا ہوتے ہیں. سید صاحب نے کہا سید ابو سعید ہمارے حقیقی نانا اور سید ابو اللیث صاحب حقیقی ماموں ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا خاندان ان کا مرید ہے. پھر شہزادوں اور اس خاندان کے سب لوگوں نے آ کر سید صاحب سے بیعت کر، ٹیپو سلطان کے بچوں نے سید ابو شہید رحمۃ اللہ سے تعلق رکھا. ہم سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کی قبر پر حاضر ہوئے، ایک لطیفہ پیش آیا۔ ہم موٹر سے جا رہے تھے، سلطان ٹیپو کی مزار سے گزرتے ہوئے ایک جگہ جانا تھا، ضیاء اللہ شریف صاحب کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا لوٹتے ہوئے فاتحہ پڑھیں گے۔ ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا، مگر ہم شدید تقاضا تھا کہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خدا کی شان، جیسے ہی موٹر مرزا کے مزار کے پاس پہنچی، اس کا ٹائر پھٹ گیا۔ ہم نے دل میں کہا اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا۔ اور اتنے موٹر بنتی، ہم اندر داخل ہوئے اور اطمینان سے فاتح خانی کر کے آئے۔ جنگ آزادی کی ابتدا ہندو نے نہیں کی، مسلمانوں نے کی تھی بر صغیر میں۔ جنگ آزادی کی ابتدا مسلمانوں نے کی۔ فرمایا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی کی ابتدا مسلمانوں نے کی۔ اس وقت ہندوؤں کو خبر بھی نہیں تھی، وہ بالکل غائب تھے، میدان سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ خود انگریز بھی اس کو سمجھتے تھے۔ جہاں ٹیپو کی جان شہادت ہوئی، جنرل حارث نے وہاں جا کر کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہوئے تو اس کو بھی پتا تھا کہ ہمارا اصل مقابلہ کس سے، مسلمانوں سے۔ پھر سید صاحب نے مہاراجا گولیار کو جو خط لکھا، پڑوس کے رہنے والے انگریز اس ملک پہ چڑھ آئے ہیں، ہم سب مل کر اس ملک کو ان سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کریں، پھر فیصلہ کیا جائے گا کس طرح حکومت تقسیم ہو۔ حضرت سید صاحب نے خط لکھا ہندو کو کہ ہم مل کر پہلے تو ہندوستان آزاد کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کی حکومت کیسے کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اس میں شرکت کی دعوت دی، لیکن تاریخ پلٹ دی گئی، بالکل مسخ کر دی گئی، اور سر نو تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت۔ عام طور پہ تاریخ میں یہ تاثر دیا گیا کہ اس کا آغاز ہندوستان کے ہندوؤں نے کیا اور ان کی پوری کاوش تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں نے کیا تھا۔ فرمایا ہم بیت اللہ کے اندر پانچ مرتبہ گئے۔ کتنے مرتبہ گئے؟ پانچ مرتبہ۔ لیکن عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہم صاف کہتے ہیں ہم پانچ چھ دفعہ حاضر ہو چکے ہیں، لیکن کبھی نہیں گنا کہ اس میں ستون کتنے ہے، کتنا بڑا، دو تین ستون ہی ہوں گے، لیکن کبھی نہیں گنا۔ لیکن ہم تو سب سے پہلے دیوار دیکھیں، یہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہم پانچ چھ دفعہ حاضر ہو چکے ہیں لیکن کبھی نہیں گنا کہ اس میں کتنے ستون ہیں اور کیا چیز ہیں۔ اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، آدمی بالکل موہ ہو جاتا ہے، استغراض کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چند اہم سوانحی کتابوں کے پڑھنے کی تاکید۔ فرمانا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی کتاب سب سے پہلی باقاعدہ مسند کتاب ہے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ حضرت کی کتاب، اس پر حضرت نے کتاب لکھی۔ حضرت کی سوانح ہیں، بہت اللہ والے تھے. فرمایا مستند اور بھی ہیں مگر زیادہ تر بیاض کی شکل میں تصنیفی حیثیت سے نہیں لکھی گئی، ایک دو جو لکھی گئی ان کی شاعت نہیں ہوئی، یہ کتاب تصنیفی حیثیت سے لکھی گئی. تذکرہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، سید سیرت سید احمد شہید، سوانح رائے پوری، تذکرہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کتابیں پڑھنے کی ہیں. فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور سیرت سید احمد شہید، سوانح رائے پوری، اور تذکرہ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری سوانح ہیں، پڑھنے کی کتابیں. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا الله، نستغفرك ونتوب.